بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وأعناب. یا تیرے باغات ہوں کھجور کے انگوروں کے. تجھے شام کو آپ کو شام کو کبھی کھانا ملتا ہے کبھی نہیں ملتا. اللہ کے نبی نے غربت میں زندگی گزاری. آپ کے لیے یہاں باغات ہونے چاہیے میرا جات کے کھجوروں کے. اتفجر الانہار خلالہا تفجیرا. اور ان باغات کے اندر اندر سے جو ہے پانی کے چشمے بہتے ہوں. اگر تو اللہ کا نبی ہے تو یہ کر دے نا. اتفجر الانہار خلالہا تفجیرا. اور یہ باتیں کہنے کے بعد کیا کہتی ہیں؟ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفن. اگر یہ بات تو نہیں کر سکتا تو پھر آسمان کو گرا دے ہمارے اوپر. کہ آسمان کا گرانا بھی تیرے اختیار میں ہے. تو سب چیز کا مالک ہے نا. یہ عقیدہ ہے ہمارے بھائیوں کا. تو ہر چیز کا مالک ہے. پھر آسمان گرا دے ہمارے اوپر. ہاں کر دے ہم کو. روزانہ کی کیا مصیبت ہے؟ روزانہ کا کیا اختلاف ہے؟ روزانہ کا کیا جھگڑا ہے؟ کیا یہ جھنڈے ہیں؟ کیا یہ مار کٹائی ہے؟ کبھی تم غالب کبھی ہم غالب. یہ کیا ہے؟ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفن او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا. یا پھر اللہ کو سامنے لے آؤ اور فرشتوں کو سامنے لے آؤ اور آ کر تیری نبوت کی گواہی دیں. ہم تب مانیں گے نہیں تو نہیں مانیں گے. نبوت کے دعوے کرتے ہو. سونے کا گھر تمہارا ہونا چاہیے. اللہ تمہارا گھر سونے کا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے خزانے کو کم ہے کہ جھونپڑی میں رہتے ہو کھجوروں کی بنی ہوئی کھجوروں کی شاخوں کی ٹہنیوں کی بنی ہوئی اس میں رہتے ہو تم. اور یقون لک بیت من زخرف ترقى فی السماء. یا جو تو کہتا ہے میرا رب اوپر ہے چڑھ جا ہمارے سامنے اوپر چڑھ جا ہمارے سامنے تاکہ ہم دیکھ لیں آپ کو چلتا ہوا. او ترقى فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأه. لیکن یاد رکھنا تیرا خالی اوپر جانا ہم تسلیم نہیں کریں گے جب تک بنی بنی کتاب اوپر سے نہ لیا جس طرح موسیٰ لے آئے تھے علیہ الصلوۃ والسلام. یہ شرطیں لگا رہے ہیں. شرطیں ضدی ہیں نا. ہر دھرمی اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے کیا فرمایا؟ کہہ دیجیے ان کو کہ تمہارے یہ سب سوالات صرف ان کا مدعا ایک ہے. ان تمام سوالات کا مقصد صرف ایک ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ زمین کے خزانوں کا میں مالک ہوں آسمانوں کے خزانے کا میں مالک ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ میرے اختیار میں دے دیا ہے. تم یہ سمجھتے ہو. نبی کا یہ معنی نہیں رسول کا یہ معنی نہیں جو تم نے سمجھ رکھا ہے. قل هل كنت الا بشرا رسولا. کہہ دیجیے ان کو میں تو تمہارے جیسا کہ انسان رسول ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے ہوں. جس طرح تم بے بس ہو اسی طرح میں بھی اس کے سامنے بے بس ہوں. قل کہہ دیجیے ان کو هل كنت الا بشرا رسولا کہ میں بھی ایک بشر اور رسول ہوں. بشر کا لفظ کہنے سے مقصد یہ ہے جیسے عام بشر عاجز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگتا ہے گرگراتا ہے عاجزی کرتا ہے انکساری کرتا ہے اس کی مرضی وہ دے یا اس کی مرضی نہ دے. اس قسم کے سوالات کرنا اس عقیدے کے تحت تھا ان کا یہ سوال کہ نبی مختار کل ہوتا ہے اس لیے یہ ہمارے بھائی ان کے بھائی ہیں. یہ ہمارے جو بہرن بھائی بنے ہوئے ہیں نا یہ اصل میں ہمارے بھائی نہیں یہ ان کے بھائی ہیں ان لوگوں کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آیت میں فرمایا یہ تو ہمارے نبی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. اللہ کے نبی جناب نوح سے بھی انہوں نے یہی مطالبے کیے. جناب نوح سے بھی یہی کہا کہ غریب ہو مسکین ہو تم اور تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. جو تمہارے ساتھی ہیں سارے بھوکے ہیں مخلص ہیں تنگدست ہیں. لہذا لے آؤ خزانے اپنے کو بھی دو خود بھی بناؤ خود بھی کھاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب نوح نے بھی ان کو یہی کہا کہہ دیجئے ان کو لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. میں نے کب کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں جب میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں. انہوں نے بھی یہی عقیدہ بنا رکھا تھا کہ جو اللہ کا نبی ہے وہ مختار کل ہوتا ہے. یہی نوح کی قوم کا عقیدہ تھا. یہی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا اس وقت کے مشرکین کا عقیدہ تھا. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ان الفاظ پر غور کرو. سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ اللہ کے خزانے. یہ کہتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تقسیم کرتا ہے نا. انما انا قاسم واللہ یعطی. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سب خزانے دے رکھے ہیں, میں تقسیم کرتا ہوں. ان کا مقولہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جناب نوح کے الفاظ میں فرمایا, سب سے پہلے جس چیز کی نفی تھی, اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں ہیں. اور دوسرا ان کا عقیدہ جو آج بھی ہمارے ان لوگوں کا وہی عقیدہ ہے, پہلا خزانوں کا مالک ہونا نبی کا, اور دوسرا عقیدہ کیا, اللہ کے انبیاء اولیاء شہداء غیب جانتے ہیں, ہے نا. کہتے پھرتے ہیں کہ نہیں. جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی امت نے بھی یہی کہا جناب نوح سے علیہ الصلوۃ والسلام. تو جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, سن لو میری دعوت یہ ہے, قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. سن لو میری بات کہ میں غیب نہیں جانتا, میں غیب نہیں جانتا. قرآن کیسی صراحت کر رہا ہے, جو یہودیوں کا عقیدہ ہے, نصرانیوں کا عقیدہ ہے, جو جناب نوح کی مشرک قوم کا عقیدہ ہے, جو جناب ہود کی مشرک قوم کا عقیدہ ہے, جو جناب عیسیٰ کی مشرک قوم کا عقیدہ ہے, جو جناب موسیٰ کی مشرک قوم کا عقیدہ ہے, آج وہی عقائد ہمارا مسلمانوں کے اندر وہ عقائد آج موجود ہیں, اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا کر رہا ہے اور کہتا ہے اہل سنت ول جماعت. سب سے بڑا اہل سنت یہ ہے. بھائی کون سی سنت ہے تمہاری؟ ایک سنت وہ ہے, وہ جو ختنہ کرواتے ہیں نا, وہی تو ہو سکتی ہے. باقی کون سی سنت ہے تمہارے پاس؟ تمہارا ایمان بہشتی دیوا پر, تمہارا ایمان فتاوا قاضی خان پر, تمہارا ایمان تر مختار پر, اور تمہارا ایمان بنیاد المسلی پر, اور تمہارا ایمان فتاوا عالمگیری پر, اور تمہارا ایمان بہشتی زیور پر, اور فیضان سنت پر, اور تبلیغ نصاب اور فضائل اعمال پر. تم کو قرآن سے کیا ہے, تم کو حدیث سے کیا ہے؟ دعویٰ کرنا خالی, خالی دعویٰ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں ایک تیسری چیز کا بھی ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جناب نوح سے, ان کو اور بات بھی کہہ دو, یہ بھی ان کے اندر گھسی ہوئی ہے اور ان کا یہ عقیدہ ہے, ولا اقول لکم انی ملک. میں فرشتہ نہیں ہوں, میں فرشتہ نہیں ہوں. یہ طرح کہ تم نے مجھے فرشتہ سمجھ رکھا ہے, کہنے کا مقصد کیا ہے؟ نور نہیں ہوں. فرشتہ نور ہوتا ہے نا, آ گیا نا وہ, کہ ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ وہ نور ہوتا ہے اللہ کا نبی. جناب نور سے بھی کہہ رہا ہے وہ کہ تمہیں تو نور ہونا چاہیے تھا. تمہارے علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, نہ میں غیب جانتا ہوں, نہ میں نوری مخلوق فرشتہ ہوں, میں تو بشر ہوں, انسان ہوں. یہ قرآن مجید کی صراحت ہے. ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحا الی. نہیں اتباع کرتا میں مگر اس چیز کی جو اللہ تبارک و تعالی میری طرح وحی کرتا ہے. مجھے تو کسی چیز کا بھی اختیار نہیں ہے, حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی کے کسی نبی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ دنیا کی کسی چیز کو حرام اپنی طرف سے کر دے. اللہ کے کسی نبی کو یہ اجازت نہیں دنیا کے اندر کہ وہ اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کر دے, امت کے لیے نہیں, اپنے اوپر بھی حرام نہیں کر سکتا. کتنی بڑی بات ہے, انفرادی عمل ہے, چلو بھی امت کے لیے نہیں ہے, شریعت نہیں ہے, قانون نہیں ہے. شریعت قانون وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے بھی ہو, امت کے لیے بھی ہو. لیکن اپنے اوپر ایک نبی اگر کوئی چیز حرام کرتا ہے تو اللہ کا قرآن اتر جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک دن کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے ہاں شہد کھا کر آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کے ہاں, تو بی بی عائشہ صدیقہ اور بی بی حفصہ یہ دونوں دوست تھیں آپس میں, عمر کی بیٹی اور ابو بکر کی. جتنا بڑا ان کا درجہ مقام تھا, اسی طرح اللہ کے نبی کے ہاں بھی ان دونوں کا بہت بڑا مقام تھا. اس لیے دونوں سہیلیاں بنی ہوئی تھیں, ہر رات میں ہر بات میں ایک ساتھ تھیں. یہ انہوں نے ایک پروگرام بنایا, انسان تھی نا, پھر بھی پروگرام بنایا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کے ہاں یہ کھا کے آتے ہیں شہد. آخر ہے نا وہ جذباتی, وہ شوکن والا مسئلہ. بیوی حفصہ کہتی ہے کہ کس طرح اللہ کے نبی سے کہیں. بیوی حفصہ نے کہا میں کروں گی سب کو. بڑی شراب تھی ماشاء اللہ, بڑی ذہین تھی. تو بیوی حفصہ نے کہا اگر اللہ کے نبی نے کہہ دیا میں نے شہد کھایا ہے, تو کہنے کی میں جواب دے دوں گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے, یا رسول اللہ, آپ نے آج مغافیر, ایک جڑی بوٹی ہے مغافیر, اور اس سے بو ہوتی ہے. یا رسول اللہ, آج آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. آپ نے کہیں مغافیر کی ایسی بوٹی جڑی بوٹی آپ کھا کر رہے ہیں کہیں سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سیدھے سادے اللہ کے بندے تھے, آپ نے چھپائی نہیں بات, جس راج ہمارے چھپاتے ہیں نا ایک بیوی سے جو دوسری بیوی کو نہیں بتاتے نا, لڑائی ہو جائے گی, جھگڑا ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ زینب کے ہاں, بیوی کے ہاں میں شہد کھا کر آیا ہوں, شہد کھا کر آیا ہوں, اور تو کوئی چیز میں نے کھائی نہیں. بیوی ہے صاحب کیا کہے, لیکن سوچ کر اللہ اکبر کتنی ذہین تھی, کہتی ہے یا رسول اللہ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ شہد کی مکھیاں ہر پھول پر بیٹھ کر چوٹتی ہیں, اس کا عرق لے کر آتی ہے اور وہ شہد بنتا ہے. ممکن ہے یہ شہد جو آپ نے استعمال کیا کوئی شہد کی مکھی مغافیر کی بوٹی پر جا کے بیٹھی, وہاں سے اسیر نچوڑ کر آئی اور اس میں یہ شامل ہو گیا, اس میں بو ہے. اللہ اکبر, اللہ کے نبی چپ ہو گئے, کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا عائشہ اگر ایسی بات ہے تو, کیوں اللہ کے نبی بدبو کو منہ سے بہت ناپسند کرتے تھے. میرے بھائیو یہ یاد رکھو, سگریٹ پینے والے, بیڑی پینے والے اور نسوار رکھنے والوں کو یاد رکھو, اپنی نمازوں کا خیال کرو, ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی. منہ سے اگر بدبو ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نہیں آنا. میں اسے دلیل دیتا ہوں, حدیث کے اندر مشہور ہے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے خلافت کے اندر خطبہ دیتے ہوئے بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں, لوگوں میں دیکھتا ہوں تم دو خبیث شجر کھا کر آتے ہو. جو دو شجر خبیث, کون کون سے؟ ایک لہسن اور ایک پیاز, حالانکہ خبیث نہیں ہے, یعنی بدبو کے اعتبار سے کہا, تم یہ کھا کر آتے ہو, مسجد نبوی کے اندر بڑی بدبو آتی ہے. تم کو یاد ہے, کہتے ہیں کہ ہم کو یہ یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہم میں سے کوئی شخص اگر ان دونوں کچے کو بغیر پکے ہوئے کو کھا کر آتا تو اس کو مسجد نبوی سے پکے کر بقی غرقت تک جا کے چھوڑ آتے. ہمارے مسلمان کہاں ہے بقی بھائی؟ ماشاء اللہ مسجد کی توسیع ہو گئی ہے, لیکن اس وقت بقی بہت دور تھی, وہاں جا کر مسلمان پاخانہ پیشاب بیٹھا کرتے تھے, جنگل ہی جنگل کا. تو وہاں یہ سزا کہ مسجد نبوی کے باہر بھی نہیں چھوڑتے تھے صحابہ ایسے آدمی کو. عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے حکم سے ہم ایسے شخص کو بقی اور غرقت تک جا کے چھوڑتے تھے جو اس کچے لہسن کو اور پیاز کو کھا کر آیا ہے اور یہ ہم سے پی کر آتے ہیں. فوراً شروع ہو گئے روزہ کھولا, فوراً شروع ہو گئے, کسی نے نسوار رکھ لی, کسی نے سگرے منہ میں ڈال لی, پھر کلی کی مسجد میں آ گیا اور ساتھ والے مسلمان بعض اوقات کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اس کے, یعنی ساتھ اس کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے, اتنی بدبو آتی ہے اس شخص کے منہ سے, والعیاذ باللہ تعالی. بیچارے ان کی بیویاں پتہ نہیں بیچاری کیا کرتی ہوں گی, عاجز ہے نا. اگر یورپ کی کوئی بیوی ہوتی ہے نا تب کے چھوڑ کے چلی جاتی ہے ان کو. یورپ کی جو آزاد عورتیں ہیں ادھر ان کو آزادی کا جو مل چکا ہے وہ پروانا, وہ تو ایسے کو چھوڑ کے چلی جاتی کہ تو تو بالکل بدبودار ہے. تو عرض کرنے سے مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو بہت ناپسند تھی, اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اچھا آج کے بعد میں حرام کرتا ہوں شہد نہیں کھاؤں گا. ممکن ہے شہد عائشہ جو تم نے بتایا ہے, ممکن ہے کہ یہاں مکھی شہد کی جو ہے وہ بعض اوقات ایسی جڑی بوٹی ہونے کے بھرتی نہیں ہو, اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب بھی نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھی کو اتنی تعلیم دے رکھی ہے کہ وہ بدبودار چیز کے پھول پر نہیں بیٹھتی وہ کبھی بھی, لیکن بھی عائشہ نے لگا دیا اپنا گاؤں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے تھے, تو آپ نے فرمایا اچھا عائشہ میں حرام کرتا ہوں اور تم کو گواہ بناتا ہوں کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا. اللہ اکبر, ابھی ذات کے لیے تھا نا, مت کو تو نہیں کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمان سے دروازہ کھلتا ہے اور جبرائیل نازل ہو جاتا ہے. قرآن مجید کے اندر سورۃ تحریم نازل ہو جاتی ہے نا, سورۃ تحریم. قرآن تحریم کا معنی سمجھتے ہو؟ تحریم کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایک چیز کو حرام کر دیا. تحریم کا معنی حرام کر دینا. یہ سورت ہے بھی اسی نام سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی. اللہ اکبر, کیا محمد نے کہا؟ یا محمد نہیں کہا, کتنی بڑی بات ہے. غور کرو اس بات پر کہ تم محمد نہیں تم نبی ہو, تم محمد نہیں تم رسول ہو. جب تم نبی اور رسول ہو تمہیں تو وحی کی اتباع کرنی ہے, ہے نا, کتنی بڑی بات ہے. اگر یا محمد کہا جاتا, نہیں کہا یا ایھا النبی, اے اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی, ادب بھی ہے, احترام بھی ہے, کلام میں بات میں اور تنبیہ بھی ہے کہ تم عام محمد نہیں ہو, عام شخصیت نہیں ہو, عام شخص نہیں ہو تم, تم تو اللہ کے رسول اور نبی ہو. اور رسول اور نبی وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے وحی کے بغیر کوئی کام ہی نہیں کرتا, نہ حلال کرتا ہے کوئی چیز, نہ حرام کرتا ہے. یا ایھا النبی, یہ لفظ کہہ دیا. پھر اگلا لفظ سنو, لما تحرم ما احل اللہ لک, لیوا کیوں حرام کیا تم نے اس چیز کو جس کو اللہ نے تمہارے لیے حرام کیا تھا؟ جواب دو. نبی سے پوچھا جا رہا ہے جواب دو کہ جس چیز کو ہم نے حلال کیا تھا تمہارے لیے. یہ قرآن ہے کیونکہ سا کہانی نہیں. لیوا تو حرم ما احل اللہ لک, جو اللہ نے آپ کے لیے چیز حرام کی تھی آپ کو کس نے یہ اجازت دی کہ ہمارے حکم کے بغیر تم حرام بھی کرنے لگے ہو حلال بھی کرنے لگے ہو؟ یہ کام تو تمہارا نہیں ہے. تم تو ایک پیغمبر ہو, تم تو ایک رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارا صرف کام یہ ہے کہ تم ہمارا امر پہنچاؤ, ہمارا حکم پہنچاؤ. جو کچھ ہم تمہیں حکم دیں اس کے پہنچانے کا تمہیں حکم ہے. اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال کر دو, کسی چیز کو حرام کر دو, یہ تمہیں اجازت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک نابینا شخص آتا ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ میں نابینا ہوں, میری آنکھیں نہیں ہیں, مسجد سے تھوڑا دور رہتا تھا, میں نماز کے لیے نہیں آ سکتا. بڑے سبھی قاعدوں یقودوں نہیں اور کوئی شخص مجھے لے آنے والا بھی نہیں ہے مسجد میں, آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے پہلے اللہ کا امر نہیں معلوم تھا, لیکن آپ نے جب دیکھا یہ معذور ہے, اللہ کے نبی نے دیکھا جب یہ معذور ہے یہ آ نہیں سکتا, کوئی لے آنے والا بھی نہیں ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ تم اپنے گھر میں نماز پڑھ لو, کوئی منع نہیں ہے. وہ واپس لوٹا روانہ ہوا, اللہ کے نبی نے فرمایا بلاؤ بلاؤ اس شخص کو. آ گیا اوپر سے, کال آ گئی اور ٹیلی فون آ گیا اوپر سے, ایلیکس آ گیا اوپر سے. کیا آ گیا؟ کہ اے محمد اس کو بولو صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت کے اندر بھی اس کو جماعت سے نماز پڑھنی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کہا اور فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل نے مجھے آ کر بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جماعت سے نماز پڑھا کرو. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کو بھی یہ اجازت نہیں کہ کسی ایسی چیز میں اجازت دے دے اور حرام کر دے کسی چیز کو, حرام کر دے کسی چیز کو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیما تو حرم ما احل اللہ لک, بڑا سخت جملہ ہے. کیوں تم نے حرام کیا اس چیز کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا تھا؟ اور اس کے آگے اگلا جو لفظ ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. وہ کیا ہے؟ آج اگر ہم کچھ جیسے کو کہہ دینا تو یہ بھائی ہمارے گھر مار ڈالیں گے ہم کو, بولے سب سے بڑا گستاخ ہے یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تب کبھی مرضات ازواج کا بیویوں کے کہنے پر ہماری حلال چیز کو حرام کرتے ہو. تم کہہ سکتے ہو کسی کو بیوی کا نام لے کر کہہ دو کسی شخص کو بیوی کا آپ کی غلام ہے تو دیکھو میرا حال کیا ہوتا ہے تمہارا. اگر جوتا اس کا پھٹ نہ جائے ہمارے سب تک تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تب تہی مرضات ازواجک, کیا اپنی بیویوں کو راضی کرنا چاہتا ہے میری حلال چیز کو حرام کرتا ہے؟ تب تہی مرضات ازواجک. اللہ اکبر, تمہیں اس بات کا اختیار نہیں, تمہیں اس بات کا اختیار نہیں. اور پھر اس کے بعد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ غفور الرحیم, ہم نے آپ کا یہ قصور معاف کر دیا ہے. اللہ اکبر, ہم نے آپ کا یہ قصور معاف کر دیا ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو بھی کسی چیز کے حلال کرنے کی اور حرام کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حرام جو ہے وہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے. حرام کرنا کسی چیز کو اور حلال کرنا کسی چیز کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات میں ہے, اور حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں جو پکڑے گئے تھے قریش مکہ سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب ان لوگوں کا کیا جائے. 70 آدمی تھے قیدی, بڑے بڑے سردار تھے قریش کے. صحابہ سے مشورہ فرما رہے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ کا حکم نہیں تھا پہلے, کوئی ابھی کیا کریں؟ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ان کو چھوڑ دیں, ان سے فدیہ لے لیں, تاوان لے لیں, ان سے کچھ ہماری مدد بھی ہو جائے گی اور ہمیں بہت ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کل کو ممکن ہے احسان مند ہو جائے, ان میں سے کوئی مسلمان بھی ہو جائے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ عمر تو بڑے سخت تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ ان کو نہیں چھوڑنا, اگر یہ زندہ رہیں گے تو ہمارے اوپر جنگ مسلط رکھیں گے جب تک یہ زندہ رہیں گے, ہمارے اوپر جنگ کو مسلط رکھیں گے, نہیں چھوڑیں گے ہم کو. اس لیے آج موقع ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے, اور ہر شخص جو کسی قوم کا ہے, مثلاً جو میری قوم کا ہے میرے حوالے کرو, جو ابو بکر کی قوم کا ہے اس کے حوالے کرو, جو آپ کی قوم کا ہے آپ خود اپنے ہاتھ سے اس کی گردن اڑا دیں. عمر نے یہ مشورہ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ سے بھی پوچھا تو آخر بات یہ طے ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے مشورے پر عمل کر لیا. آپ نے فرمایا ان کو تاوان لے کر ہم چھوڑ دیتے ہیں. جب ان کو چھوڑ دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کی طرف سے قرآن نازل ہو گیا. قرآن نازل ہو گیا. سورہ انفال کی آخری آیات اس میں پارے کی دیکھو, لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فی عذاب عظیم. فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر لولا کتاب من اللہ سبق, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سبقت نہ کر چکی ہوتی, یعنی تمہیں پہلے اس کا حکم ہوتا, تمہیں آرڈر ہوتا, تمہیں پہلے اس کے بارے میں ہدایت ہوتی اور تم اس کی خلاف ورزی کرتے تو یاد رکھو تمہیں عذاب علیم پہنچتا. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شک تنبیہ کی گئی کہ تم نے یہ جو کیا ہے یہ اچھا نہیں کیا. آخر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ جو پکڑے گئے تھے اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو شہید کرا دیا. لکھا ہے علماء نے کہ آج تم نے ان سے بدلہ نہیں لیا, آج ان کو تم نے ایسے چھوڑ دیا, ٹھیک ہے چھوڑ دیا, پھر دیکھو اس کا بدلہ تمہیں چکانا ہوگا. تم نے 70 آدمیوں کو پیسہ لے کر چھوڑ دیا, تمہارے 70 آدمی ان قریب کام آ جائیں گے بدلے کے اندر. تم نے کیوں یہ فیصلہ کیا؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو بھی کسی چیز کے اندر اختیار نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی کسی چیز میں فیصلہ کر دے, کسی چیز کو حلال کر دے, کسی چیز کو حرام کر دے. ہر کے لیے نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی شریعت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا امر ہے. اس لیے حلال کرنے والا بھی وہی ہے اور حرام کرنے والا بھی وہی ہے. لیکن ہمارے یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے پھرتے ہیں, ان کے باطل عقیدے, ان باطل عقیدوں کا انسان کوئی پورا وہ مکمل تو نہیں کر سکتا, لیکن میں چند چیزیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. دیکھیے عرض, ہر ایک کے ساتھ کتنی روحیں ہیں, یہ سوال کیا کسی نے حضرت سے کہ ہر ایک انسان کے ساتھ کتنی روحیں ہیں؟ اس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں صرف ایک روح ہے, اگر مسلمان ہے تو علیین میں اور کافر ہے تو سجین میں. روح ہر انسان کی ایک ہے, اگر مسلمان ہے تو علیین میں اور کافر ہے تو سجین میں. اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ جب ایک مسلمان کی روح, ایک ولی کی روح, ایک شہید کی روح وہ تو ہے علیین میں, اور تم قبروں کو کیوں یہ چاٹ رہے ہو, قبرے بنا رہے ہو, مزارے بنا رہے ہو اور قبروں پہ جا کر استغاثے کرتے ہو, قبر والوں کو بلاتے ہو, نظریں کرتے ہو, نیازیں کرتے ہو اور کہتے ہو کہ بزرگ یہاں سے ہم کو دیتا ہے, اور یہ کیا لکھ رہا ہے؟ بولا اس کی روح تو علیین میں ہے. لکھ رہے ہیں یہ خدا کہتا ہے کہ اس کی روح تو علیین میں ہے. جب اس کی روح علیین میں ہے, اگر نیک ہے, صالح ہے, ولی ہے, بزرگ ہے, اس کی روح یہاں تو نہیں ہے, اس خبر میں تو نہیں ہے. جہ مار رہے ہو ادھر تم, یہ تم جو کیا کر رہے ہو, یعنی کام کر رہے ہو قبروں کے, مزاروں کے قبے بنا رہے ہو اور یہاں اعتکاف بیٹھی ہیں تمہاری عورتیں, جو کچھ تم قبر والوں سے یہاں مانگتے ہو, پہلے یہ تو دیکھو تمہارے اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں تو کسی کی روح ہے نہیں, ایلیجین میں ہے. اگر اس کی نیک روح ایلیجین میں ہے اور جو بری روح ہے وہ سجین میں ہے. اور دیکھیں کیا لکھتا ہے, عرض کہتا ہے فاتحہ میں الحمد شریف پڑھنے کو وہابیہ منع کرتے ہیں, آیا کچھ زیادہ ثواب ہے؟ ساری عمر تو اس نے فاتحہ پڑھی نہیں نماز میں, یہ بھی پڑھتے ہیں امام کے پیچھے نہیں پڑھتے نا, یہ انفی امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے, اور جب کوئی مر جائے تو پھر فاتحہ کرواتے ہیں اس کے اوپر. اب یہ فاتحہ ملے گی تم کو؟ ساری عمر تو فاتحہ کا تو دشمن تھا, ساری عمر تو نے نماز کے اندر فاتحہ پڑھی نہیں, فاتحہ کو منہ پر تو آنے دیا نہیں, اب یہ فاتحہ تجھے چھڑائے گی؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اور پھر اس نے جس حدیث کا حوالہ دیا ہے کتنا کشن اور کتنا فریب ہے, دیکھو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, ارشاد, یہ حضرت کا ارشاد ہے, ارشاد جو کچھ 30 پاروں میں ہے وہ صرف الحمد شریف میں ہے. خود کہہ رہا ہے قرآن کریم کے 30 پاروں میں جو کچھ ہے مضمون مفہوم وہ پورے کا پورا مجملن مختصرن فاتحہ میں ہے. کتنا بدبخت ہے یہ جو نماز نہیں پڑھتا فاتحہ. کہ جب 30 پاروں کا خلاصہ فاتحہ ہے تمہارا اپنا اعلیٰ حضرت کہہ رہا ہے تو تم امام کے پیچھے پوری زندگی نہیں پڑی تم نے فاتحہ تو تیرے جیسا کوئی فتویٰ ہوا تیرے تو ایک نماز بھی نہیں ہوئی. تو کہتا ہے جو کچھ 30 پاروں میں ہے وہ صرف الحمد شریف میں ہے. اس کی بابت حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ رب عز و جل فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو تقسیم کیا. یہ حدیث کا حوالہ دے رہا ہے. اب اس حدیث سے اس نے یہی استدلال کیا اور یہ حدیث کیسی ہے, یہ حدیث کس طرح ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز پڑھی وہ امام ہے, وہ مقتدی ہے, وہ منفرد ہے, وہ اکیلا ہے, نماز جنازے کی ہے, نماز عیدین کی ہے, کوئی بھی نماز ہے اس نماز کے اندر کوئی شخص ہے, کوئی بھی مصلی, کوئی بھی نمازی اور کوئی بھی نماز ہے, اس نے وہ نماز نہیں کو سنا بات اس میں نہیں پڑھی تو اس کی نماز باطل ہے. ابو ہریرہ آگے اس کی دلیل دیتے ہیں کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انسان کھڑا ہوتا ہے نماز میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورت فاتحہ کو جو پڑھتا ہے اللہ تقسیم کر دیتا ہے پڑھنے والے کے لیے, دو حصے کر دیتا ہے, آدھا اللہ کے لیے ہے آدھا اس کے لیے ہے. اب جس نے پڑھائی نہیں وہ تھوڑا تو زندگی پوری پڑھائی نہیں, اکاسی سے کیوں استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں. اور کسی شخص کو یہ جرات ہے کہ یہ حدیث جو نقل کر رہا ہے اصل کتاب نے تو اٹھا کر دیکھے کہ اصل الفاظ کیا ہے, اس حدیث کا مفہوم کیا ہے, آگے کیا ہے, پیچھے کیا ہے. یہ حدیث تو سورت فاتحہ کی مقتدی پر فرضیات کی زبردست دلیل ہے کہ اس بغیر سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی نہیں. اور کسی حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ نماز تقسیم ہے آدھی بندے کے لیے آدھی اللہ کے لیے ہے, یہ فاتحہ کے لیے لے لیا اس نے, چاول جو بناتے ہیں نا چاول اور بریانی اور فاتحہ نہیں, اس کے لیے حدیث کو لے لیا, اس کے لیے حدیث کو لے لیا. تیرا مردہ کبھی نہیں بخشا جائے گا یہ یاد رکھنا, اس لیے کہ تو نے ساری عمر نہ تیرے مردے نے نماز پڑھی اور تیرے جنازے میں بھی نہیں پڑھ دے. کتنے بڑے بدبخت ہیں جو مر گیا اس نے خود ساری عمر فاتحہ نہیں پڑھی نماز میں, وہ تو ایسے ہی گیا نا مردود, مریا مردود نہ فاتحہ نہ درود. اور یہ مرنے کے بعد جو تھوڑے بہت چند مسلمان مل کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں, کرتے ہیں نا, یہ ہمارے لیے نا کچھ بیچارے کے گناہ ہے نا, آخر ہم بھی اللہ سے مل کر استغفار کریں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنا جنازے میں لوگ زیادہ شریک ہوں گے اللہ سے سفارش کریں گے, اللہ تبارک و تعالی مومن اسے بخش دے, ممکن ہے بخش دے. اور اسی صورت جنازے کے اندر صورت فاتحہ بھی پڑھنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ جنازے کی نماز پڑھائی اور اس کو جہر سے پڑھا, اس کو زور سے پڑھا اور اس کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی کی. اور بعد میں فرماتے ہیں لیسا عدم ہو انہا سننا, یہ اس لیے میں نے جہرم پڑھا ہے اس کو تاکہ تم جان لو یقین کر لو یہ جنازے کے اندر اس کا پڑھنا فرض اور سنت. سنت کے لیے ہمارا سنت نہیں ہے, وہ سنت جو تم سمجھتے ہو یعنی طریقہ نبویہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلوم ہوا کہ جنازے کے اندر عبادت پڑھنی ضروری ہے نا. اور یہ جو ساری عمر اس نے جنازہ ساری عمر اس نے اپنی نمازوں میں فاتحہ نہیں پڑھی تو اللہ نے اس کے ساتھ ایسا کیا کہ 10,000 آدمی بھی اس کے جنازے میں کھڑا ہے, حنفی دیوبندی بریلوی سہروردی چشتی قادری, ان میں سے ایک بھی فاتحہ نہیں پڑھنے والا, یوں آیا یوں گیا یہ مزدور. اللہ تعالیٰ نے اس کے جنازے کے اندر بھی فاتحہ پڑھنے کی کسی کو توفیق نہیں. تو اس قسم کے یہ دجال لوگ جو ہیں یہ فریب اور دھوکے بازیاں یہ اپنے کتابوں میں کرتے ہیں. ایک عجیب بات اور بھی دیکھو, میں پہلے بیان کر چکا تھا, کہتا حضور زمانہ صحابہ میں قرآن مجید کے کتنے پارے تھے, یہ آپ کے معلومات کے لیے ضروری ہے. حضور زمانہ صحابہ میں بھی قرآن عظیم کے پارے ہو گئے تھے ارشاد. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاتقان میں جس قدر احادیث روایات و اقوال قرآن عظیم کے بارے میں نقل کی ہیں اس میں پاروں کا کہیں ذکر نہیں, پاروں کا کہیں ذکر نہیں, معلوم یہ پارے کس نے کیے ہیں. جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے وقت تک یہ تقسیم نہ تھی. ہاں رکوع جاری ہوئے, رکوع جاری ہوئے 800 برس ہوئے اس کے زمانے سے, 800 برس ہوئے جو رکوع قرآن میں بنائے گئے اس سے پہلے نہیں تھے. قرآن کو کتنا بھائی 540 رکوع ہے نا, 540 رکوع میں قرآن کو تقسیم کیا گیا. کہتے ہیں 800 برس ہوئے مشائخ کرام نے الحمد شریف کے بعد 540 رکھے کہ تراویح کی ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھے تو 27 شب میں کہ شب قدر ہے ختم ہو. 20 تراویح کے لیے قرآن کو تقسیم کر دیا ہمارے بھائیوں نے, ہے نا بڑے مسلمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے خلاف نہیں دخواہ دائر کریں گے. قرآن کو تقسیم کر دیا 540 رکوعوں میں تراویح 20 کے لیے، وہ 20 پہلے ثابت تو کرو کس طرح کہ 20 تراویح پڑھنا ہے نا، 20 تراویح پڑھنا ہے روزانہ ایک رکوع ایک رکعت میں، تو 27 شب تک انہوں نے حساب لگایا 540 رکعتیں بنتی ہیں، 27 شب کو جو حلوے اور جلیبیاں اور یہ سب بنتا ہے نا اپنے یہاں، تو اس دن جو ہوتا ہے بڑی جشن ہوتا ہے اور وہ قرآن مجید کا ختم کرتا ہے روزانہ ایک ایک رکوع پڑھتا ہے وہ، یہ ان ملاؤں کا کام ہے کہ جن ملاؤں نے صرف 30 تراویح کے لیے جو بدعت فی الاسلام ہے، 20 تراویح کو اللہ کے نبی کو سنت کہنا بدعت فی الاسلام ہے، اس کو میں بات کر چکا ہوں پہلے۔